السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، مارچ کی 8 تاریخ کو دنیا بھر میں یوم خواتین کے طور پر منایا جاتا ہے. دسمبر 1999 کی ایک قرارداد جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہوئی، اس کے ذریعے 25 نومبر کے دن کو خواتین کے خلاف انسداد تشدد کا دن، یعنی انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ وومین کے طور پر عالمی سطح پر منانے کا اعلان کیا گیا ہے. آج کی گزارشات اسی خواتین کے دن کے حوالے سے انشاءاللہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے. خواتین کے عالمی دن یا یوم خواتین منانے کا مقصد خواتین پر جنسی، معاشرتی یا گھریلو تشدد کی روک تھام کے حوالے سے آگہی پیدا کرنا ہے. 1910 میں امریکی شہر کوپن ہیگن میں ہونے والی دوسری انٹرنیشنل کانفرنس فار ویمن کی تجویز پر سال میں ایک دن کو یوم خواتین کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کی گئی. پھر 1975 میں اقوام متحدہ نے 8 مارچ کو عالمی سطح پر یوم خواتین منانے کی قرارداد منظور کی. یہ دن تحریک حقوق نسواں، فیمینسٹ موومنٹ کے مطالبے پر منایا جاتا ہے. تحریک نسواں یا فیمینزم کی ترکیب سرکاری سطح پر پہلی بار फ्रांस और हॉलैंड में 1872, बर्तानिया में 1890 और अमेरिका में 1910 में मंजरे आम पर आई। इससे पहले के इंसानी दौर को प्रोटो फेमिनिस्ट पीरियड कहकर ये तासुर दिया जाता है कि 19वीं सदी से पहले ख्वातीन के कोई हुकूक नहीं थे, जबकि ये नादानिस्ता या दानिस्ता झूठ पर मबनी नुक्ते नजर है। इसलिए कि कुरान ने बहुत पहले यह ऐलान कर दिया था, वलहुन्ना मिस्लुल्लदी अलैहिन, औरतों के भी उसी तरह हुकूक हैं जैसे इनके फराइज और जिम्मेदारियां हैं। और अरबी ग्रामर में इस बात की निशानदेही मौजूद है कि लाम किसी हक के होने और आला किसी के हक के लाजिम होने के लिए आता है। चुनाचे लहुन्ना पहले है, अलैहिन्ना बाद में है, यानी हुकूक का जिक्र पहले है, फराइज का बाद में है। खुतबे हिज्जतुल विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया था, इन्ना लकुम अला निसाइकुम व अलैहिन्ना अलैकुमुल हक, जैसे तुम्हारा तुम्हारी बीवियों पर हक है वैसे उनका तुम पर हक है। और फरमाया था, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम्हारे अच्छे वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे। कुरान ने मेहनत के नताइज के हवाले से औरत और मर्द में सिन्फी तफरीक को हायल नहीं होने दिया, दोनों के लिए अजर बराबर बयान किया है। इरशाद बारी ताला है, मन आमिल सालिहम मिन जकरिन औ उनसा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, जो भी नेक अमल करेगा वो मर्द हो या औरत हो, अजर उन दोनों के लिए यकीनन बराबर बयान किया गया है। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, औरतों को उनके आमाल का अजर वैसे मिलेगा जैसे वो बजा लाए और मर्दों को वैसा मिलेगा जैसे वो बजा लाए। कुरान ने मीरास में औरत के हिस्से और हक का तज़किरा उस दौर में किया जब दुनिया हुकूक के इस तसव्वुर से बिल्कुल नाआशना थी। कुरान करीम में है, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून, मर्दों को, हाँ सब बाहर वाला कम करो जरा आवाज, उस उनके वालिदैन ने और आयजा ने जो छोड़ा है उसमें से हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक्रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, और औरतों को भी उनके वालिदैन ने जो छोड़ा है या अकरबा ने छोड़ा है उसमें से हिस्सा मिलेगा, वो थोड़ा हो या ज्यादा हो। नसीबम मफरूजा, ये ऐसे हिस्से हैं जो अल्लाह ने खुद मुतय्यन कर दिए। कुरान ने बेटी, बीवी, वालिदा और बहन, औरत के इन चार रिश्तों के जिमन में औरत के हक के विरासत का तायुन खुद अपने अल्फाज में किया है। औरत तीन तरह से हिस्सेदार, बेटी तीन तरह से हिस्सेदार है, अगर उसके भाई हों यानी बेटी के साथ बेटे भी हों तो लिज़ ज़करे मिसल हज़्ज़ुल उनसैयैन, जो एक बेटी को मिलेगा उससे दोहरा बेटे को इसलिए मिलेगा कि उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। फैन कुन्ना निशा अनफो कसनतईन, अगर सिर्फ दो बेटियां हों या इनसे जायद हों तो फलहुन नसुल उसा मा तरक, उन्हें विरासत का 2/3 मिलेगा, 2/3। व इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ, और अगर एक ही बेटी है तो उसे निस्फ मिलेगा। ये कुरान के अल्फाज हैं। बीवी को 2 तरह से हिस्से दिए, वलहुन्नर रुबउ मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल्लकुम वलद, अगर शौहर के यहां औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। फइन कान लकुम वलदुन फलहुन्नस्सुमुनु, और अगर शौहर के यहां औलाद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलेगा। मां के 3 तरह से हिस्से बयान किए, एक हिस्से में औरत और मर्द दोनों बराबर है। वल अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद, अगर किसी के यहां औलाद है और मां बाप भी हैं तो हर एक को 1/6 हिस्सा मिले। इन कान लहू इखवतुन फले उम्मिहि अस्सुदुस, औलाद नहीं है लेकिन भाई हैं तो मां को 1/6 हिस्सा मिलेगा। इन इमरो, और फइन कान लहू फइल्लम यकुल लहू वलदुन ववरिसहू अबवाहू फले उम्मिहि अस्सुदुस, और अगर किसी के यहां औलाद नहीं है और भाई नहीं है तो मां को 1/3 हिस्सा मिलेगा, बाकी बाप को चला जाएगा। बहन के हिस्से कुरान ने मुतय्यन किए और 3 तरह से, इन इमरून हलक लैस लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फ मा तरक, कोई आदमी फौत हुआ है, ना मां बाप है, ना बीवी है, ना औलाद है और बहन है तो उसको निस्फ हिस्सा मिलेगा। व इनकान तस्नतैन फलहू मस्सुलुसान मिम्मा तरक, और अगर 2 बहनें हैं या 2 से ज़ायद हैं और मां बाप भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, तो 2/3 मिलेगा। व इनकानू इखवतर रिजालों व निसा अनफलिस जकरी मिसल हजल उन सयीन, अगर मां बाप भी नहीं है और औलाद भी नहीं है और बीवी भी नहीं है तो फिर भाई और बहनों में इस तरह से तकसीम होगा कि भाई को 2 हिस्से और बहन को 1 हिस्सा। इससे आप अंदाजा कीजिए कि कुरान ने औरत के हुकूक का उस दौर में तहफ्फुज किया जब इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था लोगों के। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सेकुलर दानिशवरों के मुताबिक 1881 में पहली मर्तबा जेरेमी बेंथम ने हुकूक निस्वा को मुतारफ कराया, और जदीद तहरीक हुकूक निस्वा को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम इसको 3 ज़मानों में तकसीम कर सकते हैं। पहला दौर 1830 में अमरीकी ख्वातीन की तरफ से राइट ऑफ वोट के लिए होने वाले एहतजाज ने इस फिक्र को एक तहरीक की सूरत दी, जिसकी कयादत सारा और एंजेलिना गिर्मिके नामी ख्वातीन कर रही थी। नारा यह था कि औरत को जिंदगी के हर शोबे में वही हुकूक और आजादियां हासिल हों जो मर्दों को हासिल है। दफ्तरों, कारखानों की मुलाजमत, तिजारती और सनती सरगर्मियों और दीगर तफरीही मशागिल में ख्वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलने का हक हासिल हो, और माशरा मुसावात मर्दो जन के बुनियादी उसूल पर परवान चढ़े। इस दौर की ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाता। दूसरा दौर 1960 से 1980 के दरमियान का है। यह जदीद तहरीक हुकूक निस्वा का दूसरा दौर है। इस दौर को आजादी निस्वा का दौर भी कहा जाता है। 1966 में वेमन लिबरेशन की इस्तलाह मंजर आम पर आई और 1969 में शिकागो वेमन लिबरेशन यूनियन कायम हुई, जिसका एजेंडा ख्वातीन पर घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाना और मर्दों के बराबर तमाम मुआशरती और मुआशी हुकूक का मुतालबा था। लेकिन ब्रे बर्निंग और प्रोनोग्राफी का तर्ज एहतजाज इसी तहरीक का खासा था, जो बाद अजां इंसानियत में बेहयाई के फरोग का बायस बना और आज बेहयाई के हर तरीके का नुक्ता आगाज यही 60 की दहाई की तहरीक करार पाती है। तीसरा दौर आजादी निस्वा की जदीद तहरीक का तीसरा दौर और नुक्ते उरूज 1990 से ताहाल है। इस दौर का आगाज 1991 में जिनसी तशद्दुद पर मुश्तमिल एक वाकये पर अदालती फैसले और वाकये को बुनियाद बनाकर 1992 में एक आर्टिकल के शाया होने से हुआ। सितंबर 1995 में चीन के शहर बीजिंग में ख्वातीन के हुकूक के लिए चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें 189 रियासती नुमाइंदों और 2100 के करीब एनजीओज के 5000 नुमाइंदों ने शिरकत की और एक 38 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। उस जमाने में पाकिस्तान की एक विफाकी वजीर खातून भी इस मीटिंग में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई और पाकिस्तान ने भी इस 38 निकाती एजेंडे पर दस्तखत किए हुए हैं। दौरे हाजिर में हुकूक निस्वा के लिए काम करने की दावेदार तमाम एनजीओज इसी ऐलान बीजिंग के तहत ख्वातीन के हुकूक की आवाज उठाती हैं। इस तहरीक के जो बुनियादी मकासिद हैं उनमें औरत को जिंदगी के हर शोबे में वही आजादियां हासिल हों जो मर्द को हासिल है, यानी बेहिजाबाना और मखलूत मेल जोल की आजादी। हम ये तस्लीम करते हैं कि औरत बाद शोबों में उसका वजूद अमली जिंदगी में इस तरह से जरूरी है कि उसके बगैर दूसरी ख्वातीन को आसानियां मुयस्सर नहीं हो सकती। ये कहा गया कि दफ्तरों कारखानों की मुलाजमत और तिजारती और सनती सरगर्मियों और तफरीही मशागिल में ख्वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलने का हक हासिल होना चाहिए। इसी के तहत दफातर में ख्वातीन की मुलाजमत के मौके बढ़ाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह के शोबे में ख्वातीन दाखिला ले रही हैं। ये अलग बात है कि तालीम पर सर्फ होने वाला बजट इस तरह से जाया हो रहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाली ख्वातीन की तालीम पर अरबों रुपए जो खर्च होते हैं उस वक्त वो बेमकसद हो जाते हैं जब शादी के बाद ये ख्वातीन घरेलू खातून यानी हाउस वाइफ तक खुद को महदूद कर लेते हैं, जबकि ख्वातीन के इलाज के लिए ख्वातीन डॉक्टर्स ही मौजू हैं, खुसूसन गायनी, डेंटल सर्जरी, बच्चों की डिलीवरी के केसेस, अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए ख्वातीन मरीजों को ख्वातीन डॉक्टरों का ही मुयस्सर आना एक फितरी बात है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस तहरीक के नताएज इस तरह से सामने आ रहे हैं कि शर्म व हया और इफ्फत व पाकीजगी के अल्फाज बिल्कुल बेमाना से होकर रह गए। औरतों को मुआशी तरक्की की खातिर घर के कामों اور دفتری امور، کارخانوں اور فیکٹریوں کی ملازمت کے دوہرے بوجھ تلے ڈال کر اسے آزاد ہونے کا چانس دیا جا رہا ہے. اگر وہ دفتر میں کام کر کے تھکی ہاری گھر میں آئی اور گھر کے کام نہ کرے تو گھر والوں کو قبول نہیں، اور اگر دفتر کی تنخواہ گھر میں استعمال نہ کرے تب اس کے لیے دشواریاں ہیں. دوسری طرف آزادی نسواں کے اس پرفریب نعرے کے تحت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے خواتین کے کردار کی انتہائی تذلیل اس طرح سے شروع کر رکھی ہے کہ خواتین کو شو پیس اور شمع محفل بنا کے رکھ دیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ بے حیائی کو اور فحاشی کو عروج دیتے ہیں تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ثقافتی وفد ہیں جو بیرون ملک جا رہے ہیں، جو ناچنے والوں اور گانے والوں پر مشتمل. گویا ہماری ثقافت کے نمائندے صرف ناچنے والے اور گانے والے. اور کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہماری آبا و اجداد سے یہ ثقافت چلی آ رہی ہے، یہ روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہیں. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالی فحاشی کا حکم کبھی نہیں دیتے. میرے بزرگوں اور دوستو، محض شہوانی تسکین کی خاطر نیم اریاں عورتوں کی تصاویر ہولڈنگ بورڈز پر لگا کر عورت کی آبرو کو پامال کرنا اور اسے عورت کی آزادی کا نام دینا اور تجارتی گراف اونچا کرنے اور مارکیٹ ویلیو بڑھانے کے لیے عورتوں کا استعمال عورت کے ننگے جسم کا سہارا، یہ آزادی ہے اور یہ ترقی ہے؟ یہ ترقی نہیں، یہ اخلاقی پستی ہے. یہ معاشرے کو جنسی اور ذہنی آوارگی میں مبتلا کرنے کی طے شدہ کوشش ہے. اور میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ بہت پہلے شائع ہوئی تھی جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت مفید ہے. الفاظ پر ذرا توجہ دیجئے. اس رپورٹ میں یہ شائع ہوا تھا کہ خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے پیچھے چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا اس کو خوب کئی دن تک اچھالے چلا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے پیچھے کمزور عدالتی نظام، کرپٹ پولیس یا مجرموں کی سرکاری اور سماجی سرپرستی سے زیادہ اصل وجہ میڈیا کے ذریعے خواتین کی بے جا نمود و نمائش اور ان کو اشیاء تجارت کے طور پر پیش کیے جانے کی پالیسی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ماچس کی ڈبیا ہو یا پانی کی بوتل ہو، اس سے لے کر گاڑی تک ہر چیز پر جب تک عورت کی نمائش نہ ہو، خصوصاً اسے صابن بیچ رہے ہیں اور عورت کو جب تک نچایا نہ جائے اور اس کے جسم کے انگ کو ظاہر نہ کیا جائے، اشتہار مکمل نہیں ہوتا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، با باقیوں کو تو ہم آخرت میں عذاب دیں گے، ان کو دنیا میں ہی عذاب دیں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے، آیت کے الفاظ فحاشی پھیلانا، تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں. یہ مفسرین کے الفاظ میں سنا رہا ہوں آپ کو. اس آیت کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے ڈراموں، قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی ہوتا ہے. نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی اس آیت کی زد میں آتے ہیں، جہاں مخلوط رقص، مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، اور صرف آخرت میں ہی نہیں، دنیا میں بھی ان افراد کو سزا ملنی چاہیے. لہذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ فحاشی کو پھیلانے کے ان تمام ذرائع اور وسائل کا سد باب کرے. یعنی گرمیوں کے کپڑوں کا اشتہار، اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک عورت ننگی نہ دکھائی جائے. یہ کون لوگ ہیں جو نو عورت کے ننگے جسم کے سہارے اپنے بچوں کی روزی کمانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ کیسی روزی ہے جو عورت کے ننگے جسم کے کا سہارا لیے بغیر میسر ہی نہیں آ سکتی؟ اللہ نے آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد متاثر ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پر اس کا کس طرح سے نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. قرآن نے کہا ہے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسرن، اپنی جوان بچیوں کو بدکاری کی راہ پر مت ڈالو. دولت اسلامیہ کی حدود میں قحبہ گری کے کاروبار کو خلاف قانون قرار دیا گیا ہے. ابو داؤد شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مذکور ہے لا مساعات فی الاسلام، اسلام میں قحبہ گری کی کوئی گنجائش نہیں، پروسٹیٹیوشن کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے ریسٹ ہاؤسز اسلامی ملک میں، ایسے ریسٹ ہاؤسز جہاں عریانی اور فحاشی پورے عروج پر اور بدکاری کے تمام ذرائع میسر، یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ لا مساعات فی الاسلام. آج معاشی حالات سے مجبور خواتین سے ایسا کام لینا اس آیت کے تحت اللہ نے حرام قرار دیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں عورتوں کو آزادی اور برابری کا حق بیجنگ کانفرنس سے شروع ہوا ہے، اور ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے 1995 میں عالمی برادری نے پہلی دفعہ اعلان کیا ہے. حالانکہ عورت کے اصل حقوق، اس کو زندہ رہنے کا حق قرآن نے دیا، اذ المؤودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، کل قیامت کے دن بچیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں ان کو زندہ درگور کیا گیا ہے. زمانے جاہلیت میں بچی کو زمین میں گاڑ کر زندہ درگور کرتے تھے، آج کے جدید دور میں عورت اور بچی آج بھی زندہ درگور ہو رہی ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لینا کہ بیٹی ہے اور اس کا ابارشن کروانا یہ زندہ در گور کرنے سے کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ یہ زندہ در گور کرنے کی جدید صورت ہے، جدید صورت ہے. اسلام نے عورت کے اصل حقوق، شخصی آزادی کا حق، حیثیت اور مرتبے کا حق، عفت اور عصمت کا حقیقی حق اسلام نے دیا ہے. جس نے 1400 سال پہلے عورت کا دامن حقیقی احساس تحفظ، امن و سکون اور مرتبہ و مقام اور تعلیم و صحت اور وراثت اور حق ملکیت، حیا اور احترام ناموس سے بھر دیا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے عورت کی ناموس کے تحفظ کا، ذرا غور کیجئے اس پر، اسلام نے عورت کی ناموس کا تحفظ کس طرح سے کیا؟ پوری سورہ نور اس پر گواہ ہے. اسلام نے بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانا قابل دست اندازی قانون جرم قرار دیا ہے. سورہ نور میں ہے والذین یرمون المحصنات، جب جن اگر وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بہتان دھرتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر 4 گواہ اس پر نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 درے مارے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور وہ گواہی کے اب قابل ہی نہیں رہے، یہ ایسا ان کا جرم ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ بدکار ہیں. اور یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا، سارے معاشرے سے کہا جا رہا ہے خبردار دوبارہ ایسی حرکت بالکل ہرگز نہ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. بے خبر مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا باعث لعنت قرار دیا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک دامن عورتوں پر بہتان اور الزام لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قذف المحصنات یہدم عمل 100 سنۃ، ایک پاک دامن عورت پر بدکاری کا الزام اور تہمت لگانا 100 سال کے نیک اعمال کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ عورت کی عزت و ناموس کا محافظ کون سا نظام ہوگا؟ حضور نے 7 کبیرہ ترین گناہوں کا ذکر کیا، تباہ کن کبیرہ گناہ، 7 موبقات، 7 موبقات تباہ کن اور کبیرہ گناہ، ان میں سے ایک پاک دامن عورت پر بہتان اور تہمت لگانا ہے. اسلام نے عورت کو کی ناموس کو تحفظ دینے کے لیے بدکاری اور بدکاری کی راہ ہموار کرنے والے ذرائع کے قریب جانے سے بھی روک دیا، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. مردوں کو کہا یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. یہاں تک فرمایا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل، مرد مرد کا ستر نہ دیکھے، ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة، عورت عورت کا ستر نہ دیکھے، تاکہ حیا اور حجاب باقی رہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، زندہ یا مردہ کسی مرد کی ران پر تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتوں سے کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے حیا کی، اپنی شرم کی حفاظت کریں. حضرت خلات، ام خلات انصاریہ صحابیہ ہیں، انہیں خبر ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئی کہ پوری طرح سے چادر اوڑی ہوئی ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے. کسی نے تعجب سے کہا کہ یہ عجیب عورت ہے، بیٹا اس کا شہید ہو گیا ہے اور یہ اب بھی اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے اس طرح سے لپٹی لپٹائی آئی ہے. تو حضرت ام خلاد نے یہ بات سن لی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بیٹا تو کھو دیا ہے، حیا نہیں کھویا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں اور آنچل کو ڈالے رکھیں. مردوں کے لیے عورت کا ستر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، سمجھ لیجیے حضرات، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. لہذا عورت کو ایسا باریک یا چست لباس نہیں پہننا چاہیے جس سے بدن کی ساخت نمایاں ہو. حضرت عائشہ سے روایت ہے، ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور ان کا لباس باریک تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح لها ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه. فرمایا، اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سے چہرے اور اس کے ہاتھوں کے سوا دکھائی دے. یہ گھر میں دکھائی دینے کی بات ہو رہی ہے. علامہ ابن جریر نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیافی بھائی ماں شریک بھائی کو کہتے ہیں، عبداللہ ابن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ان پر نگاہ پڑی، آپ نے منہ پھیر لیا. حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حرکت المرأۃ لم يحل لها ان تظهر الى وجهها الا وجهها والا ما دون هذا، عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے منہ اور ہاتھ کے سوا جسم کو کوئی حصہ ظاہر رہنے دے. وقبض على ذراع نفسه وترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة الاخرى، اور ہاتھ کی حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ باقی رہ گئی. یہ گھر کی بات ہو رہی ہے. محرم عورتوں کے سامنے گھر کے کام کاج کے لیے، مثلا آٹا گوندنے کے لیے، اول تو آج گوندتا کون ہے، آستینیں چڑھائی جا سکتی ہیں، گھر کا فرش دھونے کے لیے پانچے اوپر کر سکتی ہے. عورت کے لیے عورت کے سر ستر کی حدود وہی ہیں، عورت کے لیے عورت کے ستر کی حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے ستر کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کے سامنے نیم برہنہ رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے عورتوں سے بھی اسی حصے ستر کا چھپانا فرض ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگ گھروں کو واپس پلٹے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد سنا تھا وہ گھروں میں جا کر عورتوں کو سنایا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ آج قرآن میں یہ پیغام آیا ہے کہ عورتیں اپنے جسموں کو، اپنی بڑی چادروں کو سے اپنے گریبانوں کو چھپائیں. انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہیں تھی جو اس آیت کے سننے پر اپنی جگہ بیٹھی رہی ہو، ہر ایک اٹھی اور اپنے کمر میں جو کپڑے عورتیں وہاں باندھا کرتی تھیں ان کو کھول کر یا کسی اور چادر کو لے کر فوراً دوپٹہ بنایا اور اپنے سر پہ اوڑھ لیا اور اپنے گریبان چھپا لیا. دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے اس کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حضرت دحیہ قلبی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا، ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اس سے اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے یہ کہہ دینا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفہا اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ دوپٹہ اوڑھنے کے بعد جسم کی ساخت اور بناوٹ اندر سے نہ جھلکے. میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن اور سنت کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ناموس کے تحفظ کی جو تعلیمات دی ہیں، یہ دراصل عورت کا احترام بحال کرنے والی ہیں، عورت کا احترام بحال کرنے والی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ رشتوں میں عزیز ہی کیوں نہ ہوں، یہ کزن کا لفظ اللہ اکبر اللہ یہ کزن کا لفظ اس کے بہت وسیع مفہوم ہے، اس کا میں تفصیل میں نہیں جاتا. محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، چاہے وہ کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں، کسی عورت کے ساتھ ہاں تنہا ملنے یا اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرمایا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلجو علی المغیبات، جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس مت جاؤ. فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم، کیونکہ شیطان انسان میں ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے جیسے خون چل رہا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یخلون بامراۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشیطان، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی اکیلی عورت کے پاس جس کا محرم وہاں موجود نہ ہو مت جائے، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہے. اور بزرگوں نے لکھا، مجھے میں بھی یقینی بات ہے آپ ہی میں سے ہوں، ہم سب کو مردوں کا احترام بھی مقدم ہے، عورتوں کا احترام بھی مقدم ہے ہر طرح سے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ عورت رابعہ بصریہ ہو اور مرد، کسی بزرگ کا نام لیا، وہ ہوں پھر بھی ان کے لیے گنجائش نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے. جب وہ پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا، دیکھو یہ میرے ساتھ میری بیوی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، ان شیطان یجری مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح حرکت کر رہا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان کوئی برا گمان نہ ڈال دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا. تقاضا کیا عورتوں نے کہ ہمیں مسافہ کرنے کی اجازت دیجیے، آپ نے فرمایا، میں عورتوں، لا اسافع النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. اسلام نے عورت کو احترام دیا ہے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی عورت کا احترام ہے. باقی جتنے دعوے دار ہیں عورت کی آزادی کے، وہ اس کو چوک میں لا کر اس سے تمام تر خدمات لے کے اس کا استحصال کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا، بیٹی کے بارے میں فرمایا، من کانت لہ انسا فلم یئنھا ولم یہنھا، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے اس کی انسلٹ نہیں کی، اس کو زندہ درگور کرنے کی حرکت نہیں کی، اس کی توہین نہیں کی، ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی ذکورا، اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے. آج سوچتے ہیں کہ بیٹیوں کی طرف کہیں وراثت نہ چلی جائے، فٹافٹ لگاؤ بیٹوں کے نام. حضور نے اس سے روکا ہے اور جنت سے محرومی ہے یہ. بیوی کے بارے میں فرمایا، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. خود اللہ سفارش کر رہا ہے عورتوں کی، اِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے.
اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق ان کو رہائش دو، ان کو مکان میسر کرو. ولا تزاروہن لتزیقوا علیہن، انہیں تنگ کرنے کی خاطر انہیں ضرر مت پہنچاؤ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس عورت کو میں طلاق دے کے دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تم نے ڈھیروں سونا اس کو دے رکھا ہو تو اس میں سے ایک ذرہ بھی تم واپس نہیں لے سکتے. یہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. ہم اگر تعلیمات قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے میرے بزرگوں اور دوستو. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ ہم عورت کی آبرو کو اپنی صنعتی ترقی اور کاروباری تشہیر کے سامان کے طور پر استعمال کر کے عورت کا استحصال کریں. ہمیں اپنی گھریلو عورت کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا ہوگا اور اسے میڈیا کے بے حیائی کے سیلاب کے نقصانات سے مطلع کرنا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات بھرے پڑے ہیں ان خبروں سے کہ بچیاں گھر سے نکل کر اس میڈیا کی بتلائی ہوئی راہ پر پڑ کے اپنی عزت اور ناموس اور جان کیسے کھو رہی ہیں. آئے دن خبروں میں آ رہا ہے وہ گھریلو عورت، بیوی ہو، بہن ہو یا بیٹی ہو، سب تک دین کی بات پہنچانا اور دینی ماحول کو زندہ کرنا ہمارا فرض ہے اور یہی یوم خواتین کا اصل پیغام ہے. خواتین کو ان کی حقیقی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے. قرآن کہتا ہے لا تخضعن بالقول، نزاکت کے ساتھ غیر محرم مردوں سے گفتگو مت کرو. قلن قولا معروفا، کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں اپنی بات کرو. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، دور جاہلیت قدیمہ کی طرح بناؤ سگار کر کے غیر مردوں کو بد دکھاتی پھرو. واقمنا الصلاۃ واتینا الزکات، نماز پڑھو، زکات دو. واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، خواتین آپس میں رفیق اور مددگار ہوں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، علامہ ابن نحاس دمشقی نے لکھا ہے کہ مومنات کا لفظ استعمال کر کے یہ کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مردوں عورتوں پر بھی ویسے ہی واجب ہے جیسے مردوں پر واجب. چنانچہ پہلی اسلام قبول کرنے والی الحمدللہ عورت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اسلام میں عظمت دیکھیں عورت کی. پہلی اسلام قبول کرنے والی عورت ہے اور اللہ کے دین کی خاطر دعوت دیتے ہوئے جان کی قربانی دے کر پہلی شہید ہونے والی حضرت سمیہ بھی عورت ہے ہماری تاریخ میں. اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں میں حضرت رقیہ عورت ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، عورت کے قانونی تشخص یعنی قانونی شخص لیگل پرسن ہونے کی نشاندہی قرآن نے کی اور گواہی دینے کا حق اسے دیا، اور آج دین کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے ہاں عورت کے پاس سوائی نصف عورت کے بارے میں سوائے نصف گواہی کے اور کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، جبکہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اکیلی عورت کی گواہی کو بھی شریعت نے پوری گواہی تسلیم کیا ہے. مثلا پھر تجوز و شہادت المرأۃ الواحدۃ فی الرضاع، رضاعت میں اگر کوئی عورت اکیلی یہ کہتی ہے کہ میں نے اس بچے کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اس اور اکیلی عورت کے فیصلے کو شریعت مان کر رضاعت کے سارے احکام جاری کرتی ہے. وتقبل فی الولادۃ والبکارۃ والعیوب بالنساء فی موضع لا یطلع علیہ الرجال، شہادت مرأت واحدت، وہ تمام مسائل اور پہلو جن میں عورت سے باخبر ہوتی ہے، مرد پوری طرح سے باخبر نہیں ہو سکتا، ان میں اکیلی عورت کی گواہی اور ولادت کے مسئلے میں بھی اکیلی عورت کی گواہی کو شریعت نے قبول کیا ہے اور پوری گواہی کے طور پر قبول کیا ہے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یوم خواتین کے حوالے سے اپنی خواتین کو دین کی ان تعلیمات کی طرف لائیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے دی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.